الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدہ کا ایک معمول تھا کہ اپنے دوست احباب اور متعلقین کو جن معمولات کی تلقین فرمایا کرتے تھے، ان میں سے ایک معمول یہ بھی تھا، اور وہ حدیث شریف مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اس حدیث شریف کے جو آخر ہے، اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قل، کہو. ان کے عرض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل واللہ احد والی سورت، قل اعوذ برب الفلق والی سورت، اور قل اعوذ برب الناس والی سورت کو تین تین مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کر، تو تکفی کا من کل شیء، یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. ملا علی قاری محدث عظیم، جنہوں نے مرقات کتاب لکھی ہے مشکات شریف کی شرح، وہ اس جملے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تکفی کا من کل شیء او ای تکفی کا من کل ورد، کہ ہر یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. تکفی کا من کل ورد یتعوض بھی، کہ ہر وہ وظیفہ اور ورد جو تو حفاظت کے لیے پڑھتا ہے، تو یہ وظیفہ جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد فرمودہ ہے، یہ تجھے کافی ہو جائے گا. ارے قاضی صاحب، اتنی دور بیٹھیں گے آپ کیا؟ آئیے آگے آ جائیں. ادھر اے بیٹا، ایک کام کرو، تم تھوڑی سی یاد جگہ دے دو. تھوڑی تھوڑی ذرا جگہ کشادہ کر دیں، ماشاءاللہ ابھی تو مسجد میں وسعت ہے. فافسحوا یفسح اللہ لکم، تھوڑا تھوڑا کشادہ آرام سے ہو کے بیٹھ جائیں، تاکہ ساتھ ہی ابھی ماشاءاللہ جگہ ہے، تھوڑی سی جگہ بڑھا دیں، تھوڑا سا کھل جائے. تو تینوں کل صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لیں تو یہ جادو، بری نظر، حسد، چور اور ڈاکو، ان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے تکفیر کا من کل شے میں آ جائے گا. لہذا چونکہ فقیر کا مغرب کے بعد معمول بھی ہے، میں نے کہا اس معمول میں ہم تب سب شریک ہو جائیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، شر ما خلق وشر غاسق اذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پانی منگوائیے گا سادہ. جو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی اس سے پہلے کچھ معروضات اور گزارشات، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر عزازی را خار کر. یہ تکبر کا مرض ایسا تھا کہ جس نے عزازیل، جو کہ ابلیس کا نام تھا، فرشتوں جیسا نام، دیکھو یہ ریکارڈ کر رہے ہو تو بیٹا ایسے رکھو تاکہ شبہ نہ ہو، تکبر عزازیل را خار کر. تکبر نے عزازیل کو یعنی ابلیس کو خار کر دیا، ذلیل کر دیا. یہ تکبر کا مرض ہی ایسا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. واپس کروں گا لیکن ایک بات بتا کے، واپس کروں گا لیکن ایک بات بتا کے، یہ جو بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ تین سانس میں پانی پینا سنت ہے، تو ان تین سانس کو تین سانس کیا جائے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ پانی پینے والا کیا کرتا ہے کہ گلاس منہ کو لگاتا ہے اور تو تین دو مرتبہ وہ منہ سے جدا تو کرتا ہے لیکن سانس ایک ہی ہوتا ہے. یعنی تین سپ ایک سانس میں لیتا ہے، تھری سپ ون بریتھ، سانس ایک اور گھوٹ تین. ایسا نہ کرے بلکہ برتن کو جدا کر کے سانس بھی لے، یہ ہے اس کے معنی. اب آپ واپس لے سکتے ہیں لیکن جب میں کہوں تب بھریے گا. تو اس لیے تو فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ امت کی وہ شخصیات ہیں کہ جن کا ہم لوگوں پر صرف احسان نہیں بلکہ احسان عظیم ہے. اور ان کے سوالات بھی عجیب ہیں. جس کو نصف علم سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بعض سوالات بھی اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ مس کر دینے والے ہوتے ہیں. لہذا صحابہ نے پوچھا ایک شخص اچھے کپڑے پہنتا ہے مفہوم حدیث شریف اچھا گھوڑا ہے چیئرمین کا کپڑا بھی پہنتا ہے پاشا کا لٹھا یا ململ پہنتا ہے اور اس کے پاس پریمیو گاڑی بھی ہے تو کیا یہ شخص بھی متکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال. یعنی ایک آدمی اگر صاف ستھرا رہتا ہے اور اپنی حیثیت کے موافق اگر اس کا طرز زندگی بظاہر شاہانہ اور نوابانہ بھی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا. آپ کی کمر کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بغیر ٹیک کے بیٹھ سکتے ہیں؟
نہیں.
اچھا تو اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے دوسری شادی کر لیں. ابھی پہلی ہو رہی ہے تو یعنی میں نے صحیح علاج تجویز کیا. یہ مائے راکد ہے اصل میں. ماشاء اللہ مجھے پہلی کا نیک گمان تھا لیکن اس لیے میں نے دوسری کا کیا لیکن پتہ چلا معاملہ یعنی ٹھیک ہی بات ہے. یہی کشف اولیاء اور کشف انبیاء کا فرق ہے نا. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے ہیں اور جب آپ کی انشاءاللہ شادی ہو جائے گی نا آپ ایسے بیٹھیں گے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے صحن میں کھلے آسمان تلے. اسی میں ایک نواب صاحب بھی تھے اور نواب نے اپنی نوابانہ حیثیت سے بہت بڑھیا اور عمدہ لباس پہنا ہوا تھا کہ پوری مسجد میں اتنا عمدہ لباس کسی اور کا نہیں تھا. جائیے کرسی لے آئیے کیونکہ لوگ اچک اچک کے دیکھ رہے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اچکنے سے بہتر ہی کہ میں ان کو دیکھوں وہ مجھے دیکھے اور ہم پھر یہ شعر پڑھیں گے تم ہمارے اور آپ بھی یہ شعر یاد کیجئے گا تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے اور دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. ہاں بھائی لے آؤ جاؤ کرسی. یہ ابھی تو یہ لے آؤ نا جو کرسی ہو وہی اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے. ماشاء ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ مسجد کے چیئرمین لوگ اس پہ کیسے بیٹھ کے چیئرمین ہی کرتے. ماشاء اللہ آپ دیکھیے نا سہولت ہو گئی نا الحمدللہ. ارے مولوی غلام مصطفیٰ کہیں سے جھانکتے رہنا چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے لیکن چھپنا مت. تو وہ نواب صاحب اپنی حیثیت کے موافق بہت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے. مسجد میں بارش شروع ہو گئی اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آسمان تلے نماز پڑھ رہا ہو بارش شروع ہو جائے سب لوگ نمازی کیا کریں گے. وہی انہوں نے کیا نماز توڑی اور اندر بھاگے سوائے ان نواب صاحب کے. اور وہ نواب صاحب ویسے ہی نماز ادا فرماتے رہے، اور جب نماز مکمل ہوئی ان کی سلام پھیر کر پھر مسجد کے اندر گئے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے سنائی، فرمایا کہ حکیم الامت یہ واقعہ سنا کے رونے لگے اور رو کر فرمانے لگے کہ اس شخص کو حق حاصل ہے اچھے کپڑے پہننے کا، کیونکہ ہم تو اچھے کپڑے پہن لیں تو نماز میں بھی سجدے میں جانے سے پہلے ایسے کرتے ہیں اور پوری نماز میں یوں کرتے رہتے ہیں، اپنے کپڑوں کو کھیلتے رہتے ہیں، تو ہمیں نہیں ہے حق۔ وہ شخص جس کی نگاہ میں اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہ ہو، ہاں اس لیے پہنتے کہ اللہ نے اسے عطا کیا وہ حیثیت رکھتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے، اپنے کپڑوں کی طرف نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کو حق حاصل ہے۔ اور یہ شخص متکبر بھی نہیں ہے کہ یہ عمدہ سے عمدہ کپڑے بھی پہن سکتا ہے۔ اور اسی حدیث شریف کی میں اسی بات کا اشارہ ہے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ تکبر کس چیز کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ تکبر کے اجزاء دو ہیں، دو چیزوں کا مرکب، کہ بطر الحق وغمت الناس، کہ حق بات کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اس میں الناس فرمایا، المسلم نہیں فرمایا، اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، کافر تو کیا جانور سے بھی۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے جو وہ بات فرمائی کہ ان اللہ والوں کو فرشتوں پر بھی شرف حاصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ از ملائک شرف پرنداشتن، کہ ان کو ملائک پر بھی شرف حاصل ہے، کیونکہ اپنے کو اتنا مٹا کے رہتے ہیں کہ اپنے کو کتے سے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ لہذا اب ایک آدمی اس کو مسئلہ معلوم ہے، لیکن وہ صرف اس لیے مسئلہ پوچھتا ہے تاکہ اعتراض کرے اور چھیڑے۔ لہذا علمی بات پوچھنا مقصود نہیں ہے، نہ تحقیق مقصود ہے، بلکہ چھیڑنا مقصود ہے، تو یہ علامت کبر اور تکبر کی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ اب اس کے ذریعہ کیا کہ بطر الحق حق بات کو چھپانا، مجھے ایک بات کا مسئلہ معلوم ہو گیا، ایک ہے اس مسئلے پر ایمانی کمزوری کی وجہ سے عمل نہ کرنا، مثلا نماز ہے فجر کی نماز سویرے ہو رہی ہے، اب وہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، صبح اٹھا نہیں جاتا، اٹھتا نہیں ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے اس کے قلب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کتنا گنہگار انسان ہوں، اپنے آپ کو وہ کوستا ہے کہ کتنا تو بے شرم ہے، دیکھ فجر کی نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے اور تو ہر مزے سے سو رہا ہے۔ تو اس کیفیت کی وجہ سے یہ آدمی متکبر نہیں ہے، گناہگار کو آپ اس کو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن متکبر نہیں بول سکتے۔ متکبر تو وہ شخص ہے کہ جیسے رمضان شریف کا زمانہ آیا، افطار کا وقت، افطار پارٹی میں گیا، اب وہاں پر مرغی کی روسٹ ٹانگیں بھی ہیں اور مرغی کا باربیکیو بھی ہے، مچھلی کا باربیکیو بھی ہے، دہی بڑے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، فروٹ چاٹ بھی ہے، اب جناب وہیں پر مولوی صاحب بھی ہیں، اب مولوی صاحب اور حافظ جی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جماعت یہی کر لیں گے،
اگر کوئی آدمی کہہ دے بھائی نہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھو کہ مسجد کی جماعت کی نماز واجب ہے، کہتے نہیں نہیں ہو جی اتنے ہی ہو جائے گی، تو یہ تکبر ہے. اب مسئلے کو چھپایا، اس لیے ایک بات تو کیا ہوئی کہ حق بات کو چھپانا معلوم ہے مسئلہ. جیسے بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے بات معلوم ہوتی ہے لیکن چھیڑنے کا شوق ہوتا ہے، یا ان کو بتایا جائے. ایک ہمارے روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی سی مثال ہے، ایک آدمی کی گاڑی یا موٹر سائیکل راستے میں کھڑی ہے، کوئی اس کو آ کر کہتا ہے بھائی صاحب ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کر لے. ابھی چھوٹی سی بات ہے نا، لیکن یہ چھوٹی سی بات وہ اصل میں کبر بڑھائی ہے اس کے اندر کہ میں کیوں ہٹاؤں. اور دوسری چیز کیا فرمائی، غمت الناس، انسانوں کو لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہاں تک کہ اگر کسی آدمی کے داڑھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم عطا فرمایا ہے، وہ بزرگوں کی خدمت میں جایا کرتا ہے، تبلیغ میں وقت لگایا کرتا ہے، اللہ والوں سے رابطہ اور تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ آدمی جس کی داڑھی نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کو بھی حقیر سمجھے، یا جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی حقیر نہ سمجھے. اس لیے بزرگوں نے اس بات کو اس طرح سمجھایا کہ گناہ سے تو نفرت ہے، گنہگار سے نفرت نہیں ہے. اس طرح سمجھایا کہ گناہ سے تو نفرت ہے، گنہگار سے نفرت نہیں ہے. یہ ہے تکبر کا مرض، اور اس مرض کا علاج ممکن ہے. اب اس مرض کے علاج کے مختلف طریقے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو کیے ہیں. ایک عالم تھے، انہوں نے اپنے شیخ، میرے شیخ نے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت آج کل وہ جو پہلے معمولات تہجد ذکر میں قلب کی کیفیت خاص ہوتی تھی وہ نہیں ہے. شیخ عارف تھے، صاحب نظر تھے، ایک نظر میں پہچان لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے قلب میں وہ بات نہیں ہے. فرمایا اچھا ایک کام کرو، سمجھ گئے کہ دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، ذرا اپنے اندر بڑائی آ گئی ہے. فرمایا ایک کام کرو، لڈو کا ٹوکرا لو اور محلے میں چلے جاؤ اور اعلان کرو کہ جو بچہ مجھے ایک تھپ لگائے گا دھپ اس کو تھپڑ ایک لڈو ملے گا، جو دو لگائے گا اس کو دو لڈو ملیں گے. حضرت والا یہ واقعہ سنا کر رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وہ عالم مخلص تھے، اللہ تعالی کی محبت میں شیخ کو اپنا رہبر بنایا تھا، وہ ٹوکرا لے کر محلے گئے، اعلان کیا کہ تھپا تھپ تھپڑ پہ شروع، ٹوپی ادھر پگڑی ادھر، لیکن فرماتے کہ ادھر لڈو سے ٹوکرا خالی ہوتا گیا، ادھر دل سے تکبر خالی ہو گیا. تو فرماتے اس کے بعد جب اللہ کا نام لیا تو ایک نام میں وہ مزہ آیا گویا کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، ایسی تو اللہ کی بندگی کر گویا تو اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور بعض مرتبہ یہ تو ایسا علاج تھا، ایک صاحب کا علاج عجیب کیا. ماشاءاللہ آپ کے دروازہ بند کرنے سے معلوم ہو رہا ہے یہ اے سی ایسے ہی نہیں ہے. جی میں بھی سمجھ رہا ہوں، آپ کی بھی لائٹ آنے والی ہے انشاءاللہ، لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، لیکن اپنا سمجھ کے کھائیے گا. تو اسی طرح ایک صاحب تھے، انہوں نے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ خود لکھا، دنیاوی وجاہت حاصل تھی ان صاحب کو. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ان کا کیسا عجیب علاج کیا. شیخ ہر ایک کا علاج الگ کرتا ہے، اس لیے بزرگوں نے منع فرمایا کہ اگر شیخ کسی مرید کو کچھ تنبیہ کر رہا ہو بظاہر وہ ظلم معلوم ہوتا ہو، لیکن منع فرمایا کہ شیخ اور مرید کے معاملے میں کبھی بولنا مت، کیونکہ لوگوں کو بظاہر ظلم معلوم ہوگا. لیکن ہر ظلم ظلم نہیں ہوتا، صورتاً ظلم ہوتا ہے اور نتیجتاً اور سیرتاً اور باطناً وہ رحم ہوتا ہے. اور اس کی مثال میں ان کو 13 تاریخ کے بعد دوں گا. کہ صورتاً تو ظلم ہوگا لیکن حقیقتاً وہ بھی رحم ہوگا. اب اس وہ جو صاحب وجاہت آدمی تھے، وہ جو صاحب تھے، انہوں نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا. آپ یوں سمجھ رہے کسی گاؤں کا چودھری ہو. انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میرے اندر تکبر کا مرض ہے، اور یہ جملہ لکھ کر بھیجا اور فرمایا کہ حضرت اس کا علاج تجویز فرما دیجئے. حکیم الامت سے بیعت تھے. دیکھیے یہ جو تپائی ہے نا، اس پہ قرآن پاک رکھتے ہیں بیٹا، اس پہ ٹیک نہ لگائی جائے. اگر کسی کی ضرورت ہو تو دیوار سے ٹیک لگا لے، لیکن یہ قرآن پاک اس پہ رکھا جاتا ہے نا، یہ ادب کے خلاف ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا علاج کیا؟ حضرت نے ان سے فرمایا کہ ہر مہینے 3 مہینے مسلسل 3 خطوط لکھے ہر مہینے، اور اس میں یہی بات لکھے کہ میرے اندر تکبر کا مرض ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو اس کا علاج تجویز فرما دیجئے. حضرت فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا علاج ہوا؟ فرمایا ان صاحب نے اسی پر عمل کیا، مخلص آدمی تھے، عمل کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ لکھنے سے دل تکبر سے خالی ہو گیا. پوچھا حضرت اس کا راز کیا تھا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ وہ شخص دنیاوی وجاہت والا آدمی ہے، اس کا 3 مرتبہ اس بات کو لکھنا کہ میرے اندر تکبر ہے، یہی اس کے دل پر بڑا شاق تھا. کیونکہ بعضوں کا اقرار کرنا یہی تو بات ہوتی ہے کہ مریض جب ہوتا ہے نا، تو اب اس کے اندر کوئی کیفیت آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ شیخ کو بتاؤں. پھر اس میں ہوتا ہے کہ شرمندگی کہ یار شیخ کو بتاؤں گا شیخ کیا کہیں گے، یا اگر میں نے شیخ کو کہا، شیخ نے لوگوں کے سامنے اگر کچھ فرما دیا تو پھر کیا ہوگا. تو میرے پیارے دوستو، یہی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. لہذا ان کا اسی بات کا اقرار کرنا، وہ دل پر وہ چھری چلی کہ تکبر کا ستیہ ناش ہو گیا. لیکن یہ شیخ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیسے علاج کرتا ہے، کیونکہ ہر مریض کی دوا الگ ہوتی ہے. میڈیکل اسٹور کے اندر پین کلرز یعنی درد کی دوا بہت ساری ہوتی ہے. اب کس مریض کو کون سے درد کی کون سی دوا دینی ہے، یہ تو ڈاکٹر کا کام ہے نا جناب. اب کوئی جا کر کہہ دے جی پین کلر دے دیجئے، درد کی دوا دے دیجئے، تو یہ صرف اس کا علاج نہیں ہے. درد کیسا ہے، کتنا پرانا ہے، اور کس درد میں کون سی دوا دینی چاہیے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ طبیب کا اور ڈاکٹر کا کام ہے. تو یہ تھا تکبر کے متعلق مختصر سی بات. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں ابتدا کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا، اس کو آپ تکبر سے برات کا این او سی عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. لہذا اس لیے بزرگوں نے فرمایا اس کا اہتمام کیا کرو کہ سلام میں پہل کرو، اپنے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، سب کو سلام میں پہل کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے قلب میں نرمی پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی. اور اگر اس کا انتظار کیا کہ لوگ مجھے سلام کریں، تو یہی تو مصیبت ہے، یہی تو خطرناک بیماری ہے جناب. سلام میں پہل کرے گا، لہذا گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی سلام کرے، اور ایک کام اور بھی کرے، مسکراتا ہوا تو گھر میں داخل ہو، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہماری ماں فرماتی ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. اور بات یہی ہے کہ شادی کے شروع شروع میں تو مسکراتا ہے، ایک باپ سے اس کے بیٹے نے کہا, شادی کا موقع تھا, کہ ابا میں نے دلہن کو دیکھا, چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے کہا ابا میں دلہن کو دیکھ کر آیا, وہ بہت رو رہی تھی اور دلہا کو دیکھ رہا ہوں وہ ہنس رہا ہے, ابا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ آخری بار ہے کہ وہ دلہن رو رہی ہے, اب ساری زندگی رلائے گی, اور یہ آخری بار ہے کہ وہ دلہا ہنس رہا ہے, اب ساری زندگی روئے گا. لیکن اس کے باوجود گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہو کہ یہ بھی سنت ہے. روحانی بیماریوں میں ایک مرض اور بھی ہے, اور اس مرض کا نام ہے بدگمانی. اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء اللہ سے بھی اور مسلمانوں سے بھی, اور دو خاندانوں میں, دو دوستوں میں, دو مسلمان بھائیوں میں سارا جھگڑا اسی بدگمانی سے ہوتا ہے. اور بدگمانی کیا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے کسی مسلمان سے برا کے بارے میں برا خیال رکھنا. مثلا کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ مان لو کہ فلم کی دکان کے قریب سے گزر رہا ہے, اس کا گزر ہوا, کہ اچھا دیکھو یہ بھی فلم لے کے آتے ہیں, یہ دلیل اچھی نہیں ہے. ایک دعوت میں کی, سب دوستوں کو بلایا, فلاں کو بھی بلایا, اب وہ آیا نہیں. یا کسی شہر میں گئے, وہاں جا کر کسی صاحب کو ٹیلی فون کیا, انہوں نے فون نہیں اٹھایا, انہوں نے فون نہیں اٹھایا. اب کہہ رہے دیکھا یہ میرا فون نہیں اٹھاتے, کہ میں ان کے شہر میں آیا ہوں نا, ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے گھر ٹھہرانا پڑ جائے اس لیے فون ہی نہیں اٹھایا. اب یہ کیا ہے, دلیل نہیں ہے کہ فون کیوں نہیں اٹھایا, ہمیں معلوم نہیں ہے, اور ہم نے اسے برا گمان قائم کر لیا. اور یہ بھی گناہ ہے, اور روحانی بیماریوں میں سے ہے. اور میرے شیخ, میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدگمانی کرنے والے کو قیامت کے دن دلیل دینی پڑے گی کہ کس دلیل کی وجہ سے تم نے اسے بدگمانی کی. اور فرمایا اب اس نے سوچا اس نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا, یار پتہ نہیں وہ بیچارہ کہیں مصروف ہوگا, اس نے سوچا یار کوئی مجبوری ہوگی. لہٰذا آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھو کہ یار آپ نے ٹیلی فون کیوں نہیں اٹھایا, تو یا تو کہے گا یار میں ٹیلی فون گھر بھول گیا تھا, یا میری والدہ صاحبہ ہسپتال میں داخل تھی, میری بیوی بیمار تھی تو میں اس میں پریشانی کی وجہ سے میں ٹیلی فون نہیں اٹھا سکا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اس سے پہلے کہ بعد میں شرمندگی ہو اور اس برے گمان کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری گردن پر بدگمانی کا مقدمہ قائم ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ سوچے. کیا سوچے؟ ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی. میرے شیخ یہ شعر سناتے تھے, ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا, ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ضرور میرے مسلمان بھائی کی کوئی مجبوری ہوگی کہ وہ ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا, یا اس نے مجھ کو پلٹ کر جواب نہیں دیا, ضرور کسی نے کوئی بات ہوگی. پہلے فرماتے ہیں کہ ایک شیخ میرے شیخ اور مرشد حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں نے تعلق کیا حضرت کے صاحبزادے, جو کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دعوت برکاتہم سے. وہ ایک واقعہ سنایا اکثر کرتے ہیں اسی بات پر. فرماتے کہ ایک شیخ اپنے مریدین کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ہر ایک سے اچھا گمان کیا کرو. تو ایک دن مریدین شیخ کے ساتھ جا رہے تھے تو دور میدان میں دیکھا کہ ایک عورت لال لال بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے اور اس کی گود میں ایک شخص چڈی پہنے لیٹا ہے اور قریب میں شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے. تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت اب ان سے بھی نیک گمان قائم کریں. وہ دیکھیں ایک عورت کی گود میں وہ چڈی پہنے ہوئے اور شراب کی بوتل پاس میں, کیا اس سے بھی نیک گمان قائم کریں؟ شیخ نے فرمایا ہاں اس سے بھی نیک گمان کرو. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا, کہ مومن سے نیک گمان کرو. کہ عورت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ عورت اس کی گود میں چڈی پہنے آدمی اور شراب کی بوتل پاس میں، اب کیا نیک گمان کریں؟ فرمایا اچھا آؤ ساتھ چلتے ہیں. اب ساتھ جب گئے، قریب وہ دور تھی، قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بڑھیا ہے. اب وہ بڑھیا بھی سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے، ابھی قدموں کی آہٹ سنی، آواز سنی، اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہم نے دیکھا نہیں تو بوڑھی عورت ہے، پوچھا اما کیا بات ہے؟ وہ رونے لگی ٹپا ٹپ. اس نے کہا کہ بیٹا کیا بتاؤں، یہ جو ہے یہ میرا جوان بیٹا ہے، ہم ڈاکٹر، یہ اس کو بخار شدید ہے، ہم خانہ بدوش غریب لوگ ہیں، ادھر دور جھوپڑیوں میں ہمارا گھر ہے، بخار کی شدت کی جیسے ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ بھائی گرمی زیادہ ہے، اس نے بے چینی سے کپڑے اتار دیے. ہم ڈاکٹر کے پاس آ رہے تھے تو تھک گیا تھا، تو میری گود میں سر رکھ کر یہ لیٹ گیا. کہا میں یہ بوتل کیسی ہے؟ کہا بیٹا ڈاکٹر نے کہا میں تمہیں دوائی دوں گی، جاؤ کوئی بوتل لے آؤ. باہر آئے تو ایک بوتل رکھی ہوئی نظر آئی، پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو دھو کر ڈاکٹر صاحب سے اس میں دوا ڈلوا لی. بس وہ مریدین رونے لگے کہ واقعی نیک گمان قائم کرنا چاہیے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا اگرچہ کسی کو 100% بھی تم گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو، پھر بھی اس سے بدگمانی نہ کرو. ارے بھائی اب اس سے کیا نیک گمان کریں؟ 100% میں کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی کیا اس سے نیک گمان کریں؟ اب اس سے نیک گمان یہ کیا جائے اس نے توبہ کر لی ہوگی. اس نے توبہ کر لی ہوگی، سبحان اللہ. اور رہی بات کہ نفس اس بات پر راضی نہ ہو کہ کیسے گئے توبہ، تو یہ قیام کرے کہ اس شخص نے کا ایک گناہ ہم نے دیکھا ہے، اس کا تو ہم نے ایک گناہ دیکھا ہے اور اس پر گمان کر گئے، اس نے تو توبہ کر لی ہوگی. میں تو اپنے سینکڑوں گناہ جانتا ہوں جس پر میں نے آج تک توبہ نہیں کی ہے. ذرا میں اپنے گھر بہن میں چاکوں تو مجھے پتا چلے گا کہ سینکڑوں میرے ایسے گناہ ہے کہ جس پر میں نے توبہ نہیں کی ہے. اور ان گناہوں میں وہ نمازیں بھی شامل ہیں کہ جن نمازوں کی میں نے قضا نہیں کی، ان گناہوں میں وہ روزے بھی شامل ہیں کہ جن روزوں کی میں نے قضا نہیں کی، اور وہ سجدہ تلاوت بھی شامل ہے کہ جن سجدوں کو میں نے ادا نہیں کیا ابھی تک. یہ تو ہے. اور اپنے ماں باپ بڑوں کے ساتھ کسی کی چیز چرا لی، کسی کو گالی دی، مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کس کس کو گالی دی ہے، میں نے کس کس کو اذیت دی ہے. میں تو اپنے اس میں جا رہا ہوں، میرے شیخ و پیر و مرشد کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. فرمایا کرتے تھے حضرت کی آپ تعلیم دیکھے، ایک مرید جوتی لے کر باہر نکلا، یہاں تو مرید جو ہے اپنے پیر کے لیے کیا کچھ کیا کرتا ہے. اس نے کیا کیا کہ جوتی رکھ کر اپنے وہ جو لوگوں کی چپلیں رکھی ہوئی تھی، ابھی وہ جوتی شیخ کی رکھ کر چپلوں کو ہٹانے لگا تھا، حضرت نے فرمایا خبردار. اس کی حرکت سمجھ گئے حضرت، فرمایا خبردار کسی کی جوتی مت ہٹانا، کیونکہ جس مسلمان نے جہاں جوتی اتاری ہے وہ اس مسلمان کا حق ہے وہ جگہ. پیر بننے کے بعد سب کچھ معاف تھوڑی ہو جاتا ہے. اس بات پر نظر رکھی کہ وہ حق ہے اس مسلمان کا، جوتی تھوڑی آگے رکھ دو، کیونکہ وہ مسلمان آئے گا اپنی جگہ پر جوتی نہیں دیکھے گا، اس کو اذیت ہوگی. اللہ اکبر. دیکھا نظر، چھوٹی سی بات ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کہیں ریک ہوتا ہے، دوسرے کی جوتی ہٹا کر اپنی جوتی رکھتے ہیں. مسلمان نے باہر دروازے پر جوتی اتاری، اس کو ادھر ادھر پھینکا، اپنی جوتی رکھ دی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میرے دوستو جو کہ مسلمان کو اذیت دینے والی ہے. ایسے کتنے اب پتہ چلے گا، سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں، ایسے تو لاکھوں گناہ ہیں کہ جس پر میں نے توبہ نہیں کی ہے، کہ کسی کو کیا کیا، کسی کے ساتھ کیا حرکت کی ہوگی. لہذا اب نیک گمان قائم کرنا آسان ہو کہ جب کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی آنے لگے، وسوسہ آنے لگے، اگر وسوسہ آتا ہے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اسے ایک دو چار گناہ، میں تو اپنے سینکڑوں ہزاروں گناہوں کو جانتا ہوں جس پر میں نے توبہ نہیں کی ہے، اور کتنے ایسے ہیں جس کا مجھے خیال بھی نہیں ہے. نہیں ہم کو تو احساس ہی نہیں ہوتا نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس لیے مسلمان کے ساتھ نیک گمان قائم کرنا چاہیے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, میرے شیخ میرے پیر مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے, اور میرے مرشد ثانی حضرت کے صاحبزاد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامن برکاتہم العالیہ بھی فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے. بچہ روتا ہے سارے خاندان والے ہنستے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے کا رونا اس کی جسمانی حیات کی علامت اور دلیل ہے. اور اگر بچہ روتا نہیں ہے تو تجربے کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ بچتا نہیں ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بچے کا رونا اس کی جسمانی حیات پر دلالت کرتا ہے, اور بندے کا رونا اس کی ایمانی حیات پر دلالت کرتا ہے. اس نے فرمایا کہ رویا کرو. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو آپ کے رشتے کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آپ کے رشتے کے ماموں تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات صرف اپنے دو صحابہ کے لیے فرمائی ہے, ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور وہ بات کیا ہے؟ جیسے حضرت سعد سے فرمایا ارمی یا سعد, غزوہ احد کے موقع پر اپنا تیر عطا فرمایا اور فرمایا ارمی یا سعد, اے سعد تیر چلا, فداک ابی و امی, جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نثار ہوں, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں, تو تیر چلا. اور دعا بھی دی اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ, کہ اللہ سعد کے نکانے نشانے کو درست فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یہ دعا دی. لہذا نشانہ ایسا کہ اسی موقع پر ایک آپ نے جب تیر عطا فرمایا تو تیر مارا اس کی پیشانی پہ لگا, کھوپڑی میں لگا, اور وہ پٹ کر کے گرا, ننگا ہو گیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہنس پڑے, حتا بدت نواجذہ, یاد کر کے آپ کی داڑھی مبارک بھی کھل گئی, نظر آنے لگی. سبحان اللہ. اور دعا ایسی کہ صحابہ میں مستجاب الدعوات مشہور تھے, لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں ابکو رو, فلم تبکو, رونا نہیں آ رہا, فتباکو, رونے والوں کی شکل بنا لو. سبحان اللہ. تباکو, اصل میں تباکیو تھا, یا کا نصب گرا دیا تو اب جزم کو میں ادغام کر دیا اور یا کو حذف کر دیا تو فتباکو بن گیا, تباکو نہیں بلکہ تباکو, تباکیو ہے نا. تو اگر رونا نہیں آتا, رونے والوں کی شکل بنا لو. حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک شعر پڑھتے تھے کہ بنا کر بھیس فقیروں کا غالب, بنا کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشائے اہل کرم دیکھتے, بنا کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشائے اہل کرم دیکھتے. دنیا کے قریب ایسے ہیں کہ اگر ان کے سامنے شکل بناؤ تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے, فوراً وہ مدد کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں. تو جس کریم کو کرم کرنا اس کریم حقیقی نے سکھایا, ان کے کرم کا کیا حال ہوگا. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ رویا کرو. اب کوئی کہے کہ جی مجھ کو رونا نہیں آتا. ایک صاحب نے پشاور میں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں بہت پتھر دل ہوں, سنگ دل ہوں, مجھے رونا نہیں آتا. حضرت نے فوراً شعر پڑھا, سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے, سنا ہے کہ سنگ دل پتھر دل, سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے, سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے, اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے. واہ واہ. اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. ارے میاں بات یہ ہے کہ رونا نہیں آ رہا, رونے والوں کے ساتھ رہے. آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے, ایک بچہ روتا ہے اس کو دیکھ کر سب رونے لگتے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو بچوں کی مثال ہے, تو آپ بڑوں کی مثال بھی لے لیجئے. کسی کی والدہ صاحبہ, اللہ تعالی ہمارے والدین کے سایہ کو ہمارے سر پر, ہمارے بڑوں کے سایہ کو اور کہ ہمارے سر پر شفقت اور رحمتوں کے ساتھ قائم و دائم رکھے, اور جن کے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, رحمت نازل فرمائے. اب وہ جو ایک شخص ہے جس کے والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا, وہ اپنے باپ کی محبت میں اور اپنی ماں کی محبت میں روتا ہے, وہاں بیٹھنے والے کے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور یہ واللہ میں حقیقت مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ اس کے پاس نہ ہو تو اس کے دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا جو اس کے دل پر ہوتا ہے جس کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی پیارے کا انتقال ہو جائے. لیکن جب وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے تو خود بخود اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. تو فرمایا اسی طرح سے جن کے دل اللہ تعالی کی محبت میں جل رہے ہیں, جن کے دل اللہ تعالی کی محبت میں رو رہے ہیں, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. یہ رونا میرے پیارے دوستوں آباد کرنے کے لیے ہے, کیونکہ جب باغ میں کھیتی میں پانی دیا جاتا ہے کھیتی آباد ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہم ارزقنی عینین حتی لتین, کہ آپ نے وہ دعا کہ اللہ میرا نصیب رزق فرما دیجئے جو موسلادار بارش کی برسنے کی طرح ہو, موسلادار بارش کی طرح برستی ہو. اور اس روایت میں, اس حدیث شریف میں دو الفاظ آئے ہیں کہ تشفیان القلب ایک روایت میں آیا, ایک روایت میں تسقیان القلب آیا. تو پتا چلا کہ اگر دونوں معنی لیے جائیں تو جو دل کا مرض ہے اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پہ رونا, اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا, اپنے گناہوں پر ندامت سے رونا. اور اگر مان لو کہ مرض نہیں ہے لیکن دل میں اچھے خیالات, اچھے اخلاق, تعلق مع اللہ, نسبت مع اللہ کے لیے بھی رونا فائدہ مند اور مفید ہوتا ہے. کہ شیخ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو بیج وہ اللہ والے اپنے ملفوظات سے, اپنی صحبتوں سے اور اپنی مجلسوں سے جو دل میں بیج رکھ رہے ہوتے ہیں, اب وہ رو کر اس کھیتی کو پانی دے. تو رونا یہ ایمانی حیات کی علامت ہے. ایک مضمون اور ہو گیا. اب آئیے رمضان شریف کی طرف. رمضان شریف کا زمانہ آنے سے پہلے تاجر حضرات مال پہلے ہی گودام میں اسٹاک کر لیتے, صحیح ہے کہ نہیں جناب؟ کیونکہ فقیر بھی تجارت کیا کرتا ہے. تو تاجر پہلے سے اسٹاک کر لیتا ہے, اور گھر کے سربراہ کو فکر یہ ہوتی ہے کہ رمضان شریف کے پکوڑے کا سامان پہلے ہی لے لوں, پکوڑے اور چھولے چنے پہلے لے لوں کیونکہ بعد میں دام بڑھ جائیں گے, اس لیے وہ چنے کے بورے پہلے ہی لے کے رکھ لیتا ہے. اور باپ جو ہے اس کو فکر ہوتی ہے, بچہ فکر کرتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ عید میں کپڑے کہاں سے آئیں گے. جس وقت بچہ فکر کر رہا ہوتا ہے اس سے کافی زمانہ پہلے باپ فکر کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے کپڑوں کا بندوبست کر لوں. تو باپ بھی تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے فکر کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. تو اسی طرح سے میرے پیارے دوستو کچھ ہم لوگ اپنے اوپر بھی رحم کھائیں, اور رمضان شریف کے آنے سے پہلے جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری کی, تو وہ تیاری کیا کرے؟ رمضان شریف کے روزے کی حکمتیں علماء نے کئی حکمتیں لکھی ہیں, لیکن میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لعلکم تتقون, کہ تم اس روزے کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ. اور متقی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, ہمارا کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہے لیکن جو لوگ تقوی سے رہتے ہیں. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟
گناہ کرنے کو دل چاہے لیکن گناہ نہ کرنا اس کا نام تقویٰ ہے. اب کوئی کہے کہ صاحب کوئی ایسی گولی دے دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے. اب ایک آدمی جو ہے اس کو غصے کا مرض ہے، اس کو کہے کہ اور 10,000 دفعہ یہ پڑھ، پہلے ہی ٹینشن کی وجہ سے چڑچڑا ہوا ہے تو 10,000 پڑھنے سے یہی حال ہوگا. اس کے بعد اس نے شکایت کی میرا تکبر ہے کہ اچھا یہ بھی پڑھ وظیفہ، تو وہ وظیفہ چوں ہو جائے گا، تو دماغ میں گرمی کی وجہ سے تو چڑچڑا ہے، غصہ اسی لیے تو آ رہا ہے. اس لیے شیخ کامل یہ جو اہل اللہ عارفین ہوتے ہیں، یہ ہر آدمی کے حساب سے اس کا علاج کرتے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ حضرات بیعت ہوئے تو حضرت نے سب کو 100 مرتبہ 4 تسبیحات بتائی، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام، استغفار اور درود شریف. وہیں پہ ایک پہلوان بھی تھا، حضرت نے اس کو فرمایا، پہلے سب کو عام، اسی وقت وہ بھی بیعت ہوا تو پہلے عام لوگوں کو یہ فرمایا، پھر اس پہلوان کو فرمایا تم 500 دفعہ کرو گے. اس نے کہا حضرت جی سب کو تو آپ نے 100 دفعہ فرمایا. فرمایا ان کی جسمانی حالت کو دیکھ کر میں نے 100 دفعہ بتایا ہے، تو پہلوان ہے تو 500 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے. جب کثرت اور پہلوانی کرتے، 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے کثرت اور پہلوانی کر رہے ہیں، وہاں پر تیرے پاس اتنا وقت ہے تو 500 دفعہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس کو کہتے ہیں شیخ کامل. ایسا نہیں ایک شربت بنایا سب کو پلا دیا کہ اس میں علاج نہیں، ہر ایک کے حالات کے اعتبار سے علاج کرنا، یہ ہوتا ہے کنسلٹنٹ کا کام. صحیح ہے جناب؟ کیونکہ وہ جو عطائی ڈاکٹر ہے یا گلی کا ڈاکٹر ہے، اس نے تو ایک لال رنگ کا پیلے رنگ کا شربت بنایا ہوا ہے، ایک انجیکشن بنایا سب کو لگا دیا. لیکن کنسلٹنٹ ماہر جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، اس کے حالات کو دیکھتا ہے، اس سے کاؤنسلنگ کرتا ہے، یعنی اس سے پوچھ پوچھ کرتا ہے، اس کی ہسٹری لیتا ہے، پھر اس کے حساب سے اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے. بعض دواؤں کو کم کر دیتا ہے، کہتا ہے اس دوا کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دوا، جیسے ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنوں میں درد ہے. اچھا کوئی نہیں، یہ دوا لیجیے، یہ دوا استعمال کیجیے، اس سے آپ کے گھٹنوں کا درد اچھا ہو جائے گا. اچھا جزاک اللہ. کہا اچھا یہ دوا بھی ساتھ لے کر. یہ کس لیے؟ کہا جب آپ گھٹنے کے درد کی دوا کھائیں گے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے کان میں تکلیف ہوگی، تو اس کی دوا یہ ہے، یہ دوا کھائے گا کان کی تکلیف بالکل اچھی ہو جائے گی. اچھا جزاک اللہ. کہا لیکن اس کا یہ جو کان میں آپ دوا ڈالیں گے نا، اس کا اثر ہوگا کہ آپ کو جو ہے نزلہ زکام کی شکایت شروع ہو جائے گی. لیکن گھبرائیے گا کوئی بات نہیں ہے، یہ دوا لیجیے، اس سے آپ کا نزلہ زکام اچھا ہو جائے گا. کہا اچھا جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. کہا اچھا یہ دوا، ڈاکٹر صاحب یہ کس لیے؟ کہا جب آپ نزلہ زکام کی دوا کھائیں گے اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا. نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ دوا لیجیے، اس سے آپ کا پیٹ بالکل اچھا ہو جائے گا، یہ دوا اس کے لیے. کہا اچھا ڈاکٹر صاحب. کہا لیکن یہ جو پیٹ درد کی دوا ہے اس کا کچھ سائڈ افیکٹ ہے، اس سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہو جائے گا. اور اس کے لیے دوا میں آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں. ایسا نہیں تو طبیب شیخ کامل ہر ایک کا وہ کرتا ہے. گناہ کا تقاضا ہو، گناہ کا تقاضا ہو، اس تقاضے پر عمل نہ کرنا. جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس فقیر کو، کہ دیکھیں جسم میں خون ہے، اگر خون کی کمی ہو تو ڈاکٹر آئرن کی گولیاں کھلاتا ہے، شربت فولاد پلاتے حکیم صاحب، اور کہتے ہیں چیکو کھاؤ. اب انار کا موسم تو نہیں ہے، چیکو یہ بھی فولاد بناتا ہے، خون بناتا ہے، چیکو کھاؤ. وہ جسم میں جو خون ہے، وہ خون جسم کے لیے اتنا ضروری ہے گویا کہ انسانی حیات کے لیے لازم کی طرح ہے. ایسا ہی ہے نا جناب؟ خون کی کمی ہوتی ہے، نتیجہ یہ کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. وہ خون جو انسانی جسم کے لیے اتنا ضروری کہ اس کی کمی مضر ہے، اور جب انسانی جسم میں ہو تو انسانی حیات کا بقا کا ذریعہ ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ وہی جسم ذرا سا، وہی خون ذرا سا جسم سے باہر نکلا، اب جس کپڑے پر لگے وہ کپڑا ناپاک، جس آدمی سے نکلے وہ بے وضو ہو جائے،
کیوں جناب؟ تو دیکھیے جب تک وہ جسم خون جسم کے اندر تھا انسانی حیات کی ضمانت ہے اور بقا کا ذریعہ ہے، حالانکہ ناپاک چیز ہے نا، ناپاک انسانی حیات کو کے لیے کتنا ضروری ہے، باہر نکلے بے وضو کر دیتا ہے، جس جگہ لگے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی. اسی طرح سے یہ گناہ کے جو تقاضے ہیں اندر بھلے رہے اور کتنے دھماکے ہو رہے ہیں اندر کہ میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، میں یہ بھی گناہ کروں وہ بھی گناہ کروں، اندر رہے اور ان تقاضوں پر عمل نہ کرے. اسی سے تقویٰ کا ایندھن تیار ہوتا ہے، تقویٰ کا نور اسی سے تیار ہوتا ہے. جب تک اس تقاضے کو باہر نہیں نکالے گا، کیونکہ ناپاک چیز ہے، کسی سے کہہ نہیں سکتا کہ دیکھو میں مسجد میں تقریر تو کرتا ہوں لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتا میرے دل میں کیا دھماکے ہو رہے ہیں، گناہوں کے کیا تقاضے ہو رہے ہیں، بتا نہیں سکتا. تو وہ جب تک اندر دھماکے ہو رہے ہیں وہ اس کے لیے وہ تقویٰ کا نور بنانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اگر وہی تقاضا باہر آ گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، برباد ہوگا، گناہگار، فاسق، فاجر کہلائے گا. اندر ہے تقویٰ کا ذریعہ. لہذا اللہ تعالیٰ فرمایا لعلکم تتقون، اس روزے سے تم متقی بن جاؤ. یہ مقصد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری گردن سے غلامی کا طوق نکال کر تمہارے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے دن بھر کیا صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھوایا. ابھی واکینڈ جانا ہوا حضرت، پرسوں حضرت والا دامت برکاتم کے ساتھ واکینڈ میں. حضرت نے پہلے مجھ کو حکم فرمایا کچھ دیر تم بیان کرو. تو اس پر بات چلی کہ کوئی دیندار دین پر عمل کرے فوراً اس کو ایک تانا ملتا ہے، یار یہ دیندار جو نا بڑے شدت پسند ہوتے ہیں ان میں. اور ایک جملہ لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے کہ جی دین میں سختی نہیں ہے. تو واقعی میں داخل ہو تو ایک پرچی ملتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے ان ہدایات. میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ کیا، داخل ہونے پر ایک پرچی ملی، شناختی کارڈ کے گاڑی جاتی ہے تو وہ ایک پرچی بنا کے دیتے ہیں، اس پرچی کے پیچھے لکھا ہوا تھا ان ہدایات پر سختی سے عمل کیجئے. میں نے کہا یہاں کے لوگ شدت پسند ہیں، ان کے ہاں سختی ہے. تو لوگ ہنسنے لگے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ درست نہیں ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کو شدت کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ شدت نہیں ہے بلکہ حدت ہے، یعنی محبت ہے. شدت بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ شدت اس کو کہتے ہیں. شلوار کتنی ہونی چاہیے بھائی؟ تخنے سے اوپر شلوار کا رکھنا یہ واجب ہے. اگر شلوار تخنے سے نیچے کھڑے ہونے کی حالت میں ہو، چلنے کی حالت میں ہو تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آتا ہے کہ آپ کی شلوار کہاں تک ہوتی تھی؟ نصف ساق تک. شمائل میں ہے نا جناب، اب ہے نصف ساق تک، کسی نے شلوار یہاں تک چڑھا لی. جیسے کہ ہمارے لوگ کرتے ہیں نا، بعض لوگ نظر آ رہی ہے نا جناب، میں نے عملی مظاہرہ کر دیا، اب یہاں تک شلوار چڑھا لی. اس کو کہتے ہیں شدت. اور شدت کیا تھی؟ شدت اس کا نام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ صبح سحری کرو اور جب روزہ کھلنے کا وقت آ جائے تو ایک دو منٹ تو احتیاط کے لیے ٹھیک ہے، لیکن روزہ کھلنے میں تاخیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کہ نہیں جی میں جو ہے رات کو تراوی کے بعد کھانا کھاؤں گا، سو جاؤں گا اور پھر عشاء تک روزہ رکھوں گا میں. اس کو کہتے ہیں شدت. اگر پتہ چلا شریعت و سنت کی حدود سے باہر نکل کر اپنی اصطلاحات بنا کر دین کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھنا، اس کا نام شدت ہے. اور شریعت و سنت کی حدود میں رہنا اس کا نام شدت نہیں ہے، بلکہ اس کا نام کیا ہے جناب؟ حدت، محبت. لہذا جب نکاح ہوگا تو قاضی صاحب پوچھیں گے کیوں جناب میں نے آپ کا نکاح کیا، آپ نے قبول کیا، اب شدت پسند کیا کرے گا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. بھائی گردن کیوں ہلا رہے ہو؟ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ شدت نہیں ہے، یہ جوش محبت ہے کہ گردن بھی ہل رہی ہے. گردن تھوڑی ہلانا ہے، یہ کہنا ہے جملہ زبان سے کہنا ہے، گردن تھوڑی ہلانی ہے، لیکن محبت کے مارے وفور شوق سے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں میں نے قبول کیا.
تو میرے پیارے دوستو تقویٰ اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد فرمایا.
اور پھر میرے شیخ فرماتے دیکھو دن میں صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھوایا, اب نفس بھی ڈھیلا پڑ گیا, گناہ کے تقاضے کم ہوئے, دل ٹوٹ گیا, صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا جیسے گرمی کا زمانہ ہے. اب بعضے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہو ہم تو گرمی میں روزہ نہیں رکھیں گے, 12-14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہے.
میرے پیارے دوستو ڈاکٹر کے پاس گئے, گرمی کا زمانہ ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ, وہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب میں بیمار اکثر رہتا ہوں. کہا اچھا آپ کے کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے, آپ کے آپ کا چیک اپ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب کیجئے چیک اپ. کہا یہ پہلے آپ یہ لیجئے, یہ آپ اپنا جا کے لپڈ پروفائل کرائیے, یعنی کولیسٹرول سے متعلق جو ہوتا ہے. اور کولیسٹرول کا اچھا کیسے ٹیسٹ کرا؟ کہاں ہاں 12 گھنٹے آپ کو کھانا پینا نہیں ہے. لپڈ پروفائل کرانے کے لیے وہ جو کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے 12 گھنٹہ بھوکا پیاسا رکھتے ہیں کہ نہیں جناب؟ اور آپریشن سے پہلے بھی بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. کسی نے ڈاکٹر کو کہا نہیں آپ بڑے شدت پسند ہیں؟ وہاں تو ڈاکٹر کو پیسہ بھی دیتے ہیں, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, حالانکہ ڈاکٹر نے آپ کے شکریہ کے لیے آج نہیں کیا تھا, پیسے کے لیے کیا تھا. کیوں شکریہ ادا کرتے ہیں اس کو؟ کیوں کہتے تھینک یو سو مچ, تھینکس اینڈ بیسٹ ریگارڈس, کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر کو؟ حالانکہ اس نے پیسے کے لیے دیا تھا, پیسہ دے دیا, کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ لیکن کوئی ڈاکٹر کو نہیں بولتا. بات کیا ہے کہ جان کی اہمیت نظر آتی ہے جس دن اہل اللہ کی صحبت سے ایمان کی قیمت معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک ادا پر, ایک ایک سنت پر مست ہو جائے گا, فدا ہو جائے گا, قربان ہو جائے گا, نثار ہو جائے گا. اور پھر یہ شعر بھی پڑے گا, آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اب یہ بات کہے گا, اب کولیسٹرول کے لیے 12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا, کسی نے آج تک ڈاکٹر کے سامنے احتجاج کیا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا کم کر لیجئے؟ لہذا جب لیب ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو ٹیکنیشین ہوتا ہے وہ خون نکالنے سے پہلے پوچھتا ہے, جی 12 گھنٹے سے کچھ کھایا پیا تو نہیں ہے؟ کب سے کھایا پیا نہیں ہے؟ اگر آپ کہہ دیں نا 12 گھنٹے سے کم, کہہ دے جائیں گے پہلے 12 گھنٹے پورے کیجئے. یار آپ بہت اس کو کیوں نہیں کہتے شدت پسند؟ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کے تعلق میں جس کو مجبور کیا ہوا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریعت و سنت پر فدا اور قربان ہے, اسی پر یہ نعرہ اور یہ الزام کیوں لگا ہوا ہے؟ پتا چلا ایمانی محبت کی کمی ہے. اب وہ دن بھر روزہ رکھا, دل ٹوٹا, اس کے بعد رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح پڑھوا دی. میرے مرشد نے کیا ایک عجیب بات فرمائی, فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اعلیٰ قدم ہے یہ رحمان, حدیث شریف میں نا کہ رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. لہذا رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھ کے دل کو توڑ دیا, اب اس کا دل خالی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 20 رکعت تراویح رکھوائی, اور 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں, یعنی رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے 40 قرب خاص رکھے. سبحان اللہ, دل ٹوٹا, دن بھر روزہ رکھ کے دل ٹوٹا, اب اس ٹوٹے ہوئے دل کو ہم اپنا قرب دینا چاہتے ہیں, تراویح پڑھو اور 40 قرب خاص ہم سے لے لو. لہذا یہ نہ سوچنا کہ 20 رکعت تراویح, اس پہ نظر نہ رکھنا, اس پہ نظر رکھنا کہ ہمیں 20 قرب خاص, 40 قرب خاص ملیں گے 20 رکعتوں میں. اور یہ عبادت تو پورے سال میں نہیں ہوتی بھائی, پورے سال یہ عبادت نہیں ملتی. سبحان اللہ,
اس لیے چھ روزہ پڑھ کے بھاگنا جانا یا تین روزہ رکھ کے بھاگنا جانا، پورے رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 قرب خاص رکھے، اور قرب خاص بھی کیسے؟ علا قدم الرحمن ما جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لے کے ذوق سجدہ اے پیشے خدا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک سجدہ کرنے کی لذت ایسی ہے کہ خوشتر آیت از 200 ملکت ترا، کہ تجھ کو 200 ملک کی سلطنت سے جو نشہ ملے گا، سارے عالم کی بادشاہ سے جو تجھ کو نشہ ملے گا، اس سے زیادہ لذت، اس سے زیادہ مزہ ہمیں ایک سجدے میں آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس 20 رکعت تراویح کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے. صحابہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً، پھر وہ صحابہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صحابہ کی جماعت کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو امت کو بتا کر سکھا کر امت کو رات میں 40 قرب خاص حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا. تو جناب اب تو مزہ آ جانا چاہیے کہ نہیں، کہ دن بھر روزہ رکھیں گے اور کیا ہے 12 گھنٹے کیا ہے ہمارا، شام کو کولیسٹرول کا چیک ہوگا اور پھر شام کو 40 قرب خاص ملیں گے. اور بات یہ ہے میاں، پکوڑے کھانے کا مزہ تو روزے دار کو ہی آتا ہے، حدیث شریف میں ہے نا کہ اس کو کیا خوشی ملے گی، دو فرحتیں ہیں اس کے لیے، ایک تو افطار کے وقت میں، سبحان اللہ. اس لیے ایک حدیث شریف کے میں ایک یہ دعا بھی آئی ہے، ذہب الظم وطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، کہ پیاس چلی گئی اور رگے تر ہو گئی. واہ واہ واہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فرحت کو اظہار امت کو بتایا کہ دیکھو فرحت ایسی ہوتی، ذہب الظم پیاس بجھ گئی، وطلت العروق رگے تر ہو گئی، اور وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گے، سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا رمضان شریف. ایک چھوٹی سی بات، ضروری بات ہے، اس لیے اگر ایک دو منٹ تاخیر ہو جائے تو معذرت کے ساتھ. اچھا اذان دلوا دیں، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ اذان دے دیں. سبحان اللہ، ہاں یہ اچھی بات ہے، یہ سے متعلق شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مسلمان مرد و عورت جو کہ اپنی بیماری یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے وہ دیندار ڈاکٹر مفتیان کرام کے مشاورت سے اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اس روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کر دے، اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی صاحب یا کوئی مرد یا کوئی عورت ایسا ہے تو وہ فدیہ ایڈوانس میں نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہ رمضان شریف سے پہلے ہی وہ 29 یا کہے چلو 29 کا رمضان کہے میں 30 دن کا دوں گا، تو اس طرح اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی میں بات عرض کر رہا ہوں؟ اگر کی وضاحت کی ضرورت ہو تو علماء حضرات مفتیان کرام سے اس بات کو رجوع کر کے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، مختصر وقت ہے دادا، بہرحال آپ حضرات کو کہ اس کو سمجھ لیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی ہے، ابھی وہ وقتی طور پر کمزور اور بیمار ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ دن دوا کھانے کی وجہ سے یا کوئی علاج کرنے کی وجہ سے وہ صحت مند ہو جائے گا، تو ایسا شخص بھی فدیہ نہیں دے سکتا. لگا فدیہ گویا کہ اس وقت دیا جاتا ہے کہ رمضان شریف میں بیمار ہوا، روزے نہیں رکھ سکے، اور آئندہ اس کے اچھا ہونے کی امید ہی نہیں ہے، کبھی صحت مند ہوگا اور روزے رکھنے کی طاقت اس کو آ جائے گی، تو وہ شخص فدیہ ادا کر سکتا ہے. اور ایسا ہی معاملہ ہوا، ایک آدمی نے روزے رکھے اور رمضان شریف کا زمانہ آیا، روزے نہیں رکھے رمضان، اور امید یہی تھی کہ وہ اچھا نہیں ہوگا، اور اس نے فدیہ ادا کر دیا. لیکن اس کے دوست کی شادی تھی، اس نے وہاں پہ بڑا زبردست دیسی گھی کا قورمہ بنوایا اور دیسی گھی کا دیسی ککڑ بنایا، اور وہ دیسی ککڑ کھا کر اس کے مرغ کو بھی غیرت آ گئی، وہ بھی جوان ہو گیا، اور پھر سے طاقت آ گئی. اور اگر یہ فدیہ ادا کر چکا ہے اب اس کو دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے. صحیح ہے نا جناب؟ یعنی اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ روزے رکھنے کی طاقت آ گئی تو دوبارہ اب اس کو اگرچہ فدیہ ادا بھی کر چکا ہے لیکن اس کو روزے رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جناب؟ لہذا ان مسائل کی مزید وضاحت کے لیے مہربانی فرما کر علماء کرام مفتیان کرام سے رجوع کر لیجئے اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ کوئی علمی کمی نہ رہ جائے اور ہم کسی علمی بات سے محروم نہ رہ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان گزارشات کو قبول فرمائے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو ہمارے یا اللہ ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے اور اصلاح کا ہمارے ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ علم کی نعمت عطا فرمائیے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرما دیجئے، اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے. لا اللہ تعلق مع اللہ کی دولت ہماری جانوں کو عطا فرما. یا اللہ تعالی ہمارے جو ہے وہ پتھر دل کو اپنی محبت میں نرم فرما دیجئے، اور یا ہمارے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے، اپنی محبت کاملہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ اپنی محبت کا وہ درد جو اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، اپنے عاشقین کو عطا فرماتے ہیں، ہمارے سینوں کو بھی وہ درد دل عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کا درد عظیم عطا فرما، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ اور ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے اور ایک لمحہ اور ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، شریعت اور سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنا فضل خاص ہم سب پر فرما دیجئے. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے قابل بنا دیجئے، اور یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، اور جو گناہ ہم نے کیے ہیں یا اللہ اس پر توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ذمے جو مالی حقوق ہیں، نماز روزے اور جو حقوق واجب ہے اپنے کرم سے اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے اگر وراثت نہیں دی ہے تو اپنے کرم سے اس کی تقسیم کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہر قسم کے، یا اللہ ہمیں ایسا اپنی دنیا میں رکھیے کہ ہمارے ذمے کسی کا حق نہ ہو. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جو حقوق لوگوں نے غصب کیے ہوئے، ہم پر ظلم کیا ہے، یا اللہ ان ظالموں کو ظلم سے باز فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا دیجئے. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس مل بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے حضرت خواجہ صاحب دام برکاتہم کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما، خوب صحت و عافیت عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ یہ جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں شرف قبولیت عطا فرما، اخلاص بھی عطا فرما. جملہ دینی خدام یا اللہ دینی سارے عالم میں جو دین کی خدمتوں میں جن ذریعوں سے جن شعبوں میں مشغول ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان کی محنت کرم ان کی مدد فرما، ہمارے علماء اور یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، ہماری اولاد گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے رشتے دار دوست احباب سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، اور ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو دوست احباب کو حاضرین اور غائبین احباب کو بھی یا اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دیجیے، یا اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجیے، اور اللہ اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت العبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون، اسعدنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء، وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.